بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے دو قومی نظریہ اور اقبال اور قائد کے مذہبی تصورات. ناظرین, کیا دو قومی نظریہ ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے وجود میں آیا؟ ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ سر سید اور قائد اعظم تو ہندو مسلم یونٹی کے قائل تھے. اس نظریے کے اندر جو مذہبی عنصر ہے وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال اور قائد اعظم پاکستان میں مذہب کے اظہار کا کیا تصور دیکھتے تھے؟ یہی ہے ہمارا آج کا موضوع. اور غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کے سوالات بھی لیتے رہیں گے بیچ میں. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, پاکستان کے حوالے سے آج کل جتنی ڈبیٹ ایک نئے سرے سے نوجوان نسل خاص طور پہ کر رہی ہے وہ پہلے اتنی نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اگر تھوڑی سی اور وضاحت کروں تو 1887 میں جو بنارس کے ہندوؤں نے ایک آفیشیل عالمگیر ملک کی تحریک چلائی تھی کہ جی ہم اردو کو نہیں چاہتے آفیشیل لینگویج, ہم ہندی کو چاہتے ہیں. اس کے بعد سر سید نے بھی دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی فیوچر وینچرز میں یہ قوم ایک ساتھ چلتی ہوئی ہندو اور مسلمان نظر نہیں آتے. کیا وہ آغاز تھا یا آپ اس کو کسی اور پیرائے میں دیکھتے ہیں؟
میں تو اس کو پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ 60 سال کے بعد بھی اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ اس کے پس منظر میں بڑی سادہ حقیقتیں ہیں. ہم ہندوستان میں رہ رہے تھے, اکٹھے رہ رہے تھے. ہندوستان میں ہماری حکومت کو 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ انگریزوں کا عمومی مزاج یہ رہا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی گئے ہیں تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ نظام کی کنٹینیوٹی کو باقی رکھیں.
صحیح.
ہمارے یہاں جو حکومت قائم تھی اس میں بھی ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ وہ بہادر شاہ ظفر کو یا مغل خانوادے کو آئینی حکومت کے سربراہ کی حیثیت دے کر ہندوستان کا نظم چلائے. 1857 میں بغاوت ہو گئی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر شاہ ظفر جلاوطن کر دیے گئے. جو پہلے سے ایک نظم موجود تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا, برطانوی ہند جس میں انگریز براہ راست حکومت کر رہے تھے, اور ریاستیں جن میں مختلف ریاستوں کے جو سربراہ چلے آ رہے تھے ان کو قائم رکھا گیا تھا. نہیں, کہیں راجے تھے, کہیں مہاراجے تھے, کہیں سلطان تھے, ان کو قائم رکھا گیا سوائے ان جگہوں کے جہاں تصادم ہو گیا, جیسے سلطان ٹیپو کے ساتھ ہو گیا, جس طرح سراج الدولہ کے ساتھ ہو گیا, یا واجد علی شاہ کو انہوں نے جلاوطن کر دیا. تو اس طرح کے چند واقعات پیش آئے. باقی ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جس میں اسی نظم کو برقرار رکھ کے وہ حکومت کرتے رہے. یہ صورتحال تھی. اگر صورتحال پورے ہندوستان میں یہی رہتی تو مسئلے کا حل بہت آسان تھا. یعنی جس وقت وہ ہندوستان کو چھوڑ کے جاتے تو آئینی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے مغل خاندان کا کوئی فرد ہوتا, وہ حکومت اس کو منتقل کر دیتے. آئینی سربراہ کی حیثیت سے مسلمان بھی یہ محسوس کرتے کہ ہماری حکومت قائم ہے, اور ہندوؤں کی چونکہ اکثریت تھی یہاں پر, اس وجہ سے وزارت عظمیٰ ان کے پاس چلی جاتی. یہ صورتحال نہیں پیش آ سکی. جب یہ صورتحال پیش نہیں آ سکی تو اس میں ایک کشمکش نے جنم لیا. مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ غالباً ایک جمہوری نظام میں انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا. اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بنیادی طور پر ایک, اگر آپ یہ تعبیر مناسب سمجھیں, تو دنیوی مسئلہ تھا. اور دنیوی مسائل قوموں کو مختلف حالات میں پیش آ جاتے ہیں. یعنی ہم بعض اوقات ایک والدین کے یہاں جنم لیتے ہیں, اکٹھے 5-10 بہن بھائی ہوتے ہیں. ہمارے درمیان ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ اکٹھے چل رہے ہیں اور خوبی کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن یہ صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے کہ بھائی بہن بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں, ہم کو الگ ہو جانا چاہیے. کچھ تاریخی پس منظر کی چیزیں بھی ہیں. دنیا کے اندر نیشن سٹیٹ کا, قومی ریاست کا تصور ایک جدید تصور ہے. یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا. اگر آپ ٹائم بھی کو پڑھیں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ دنیا جب قبائلی تمدن سے آگے بڑھی تو سلطنت عام وجود میں آئی. سلطنت عام جیسے رومی سلطنت, ساسانی سلطنت, بازنطینی سلطنت, مسلمانوں کی سلطنت, یہ جغرافی بنیادوں پر قائم ہی نہیں تھی. یعنی آج ہو سکتا ہے کہ کابل ہندوستان کا حصہ ہو اور کل ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کا حصہ نہ رہے. تو یہ سلطنتیں اپنی سرحدیں تبدیل کرتی رہتی تھی. قومی ریاست کا تصور دور حاضر میں پیدا ہوا اور اب اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی. ڈیموکریسی یا جمہوریت, اس نے بھی ایک نظم کی صورت اختیار کر لی تھی. مسلمانوں کو جو مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ کیا اکثریت کی حکومت میں ہم اپنے ثقافتی, تہذیبی, مذہبی تصورات کو قائم رکھ سکیں گے؟ کیا ہمیں معاشی انصاف میسر آ سکے گا؟ کیا ہم اپنے معاملات کو انجام دینے میں اتنے آزاد ہوں گے جتنا ایک قوم کو آزاد ہونا چاہیے. تو اس سے ان کا اپنی مذہبی شناخت کے بارے میں بھی احساس ابھرا اور اپنی قومی شناخت کے بارے میں بھی احساس ابھرا. یہ ایک تدریجی عمل ہے جو یہاں ہوا. اس تدریجی عمل کے نتیجے میں ہماری جو لیڈرشپ پیدا ہوئی, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ انہوں نے ابتدا میں انتہائی کوشش کی اس بات کی کہ کوئی ایسا فارمولہ وجود میں آ جائے جس سے ہم عزت کے ساتھ ہندوستان میں زندگی بسر کر سکیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک جغرافی تمدن تو موجود تھا, ہندوستان کو ہندوستان کی حیثیت سے کچھ جانا پہچانا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی سرحدیں بھی بالکل قومی ریاست کی طرح متعین تھیں. آسام کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے, کابل کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے, ہمارے سرحدی صوبوں کے بارے میں دیکھ لیجئے, ان کی سرحدیں تبدیل ہوتی رہی ہیں ہندوستان کی تاریخ میں. لیکن بہرحال بر صغیر کا ہندوستان کا ایک تصور موجود تھا. اس تصور کو قائم رکھنے کی مسلمان لیڈرشپ نے سب سے بڑھ کر کوشش کی, قائد اعظم نے بھی کوشش کی. یہ حقیقت میں کوئی مذہبی مسئلہ نہ ابتدا میں تھا نہ انتہا میں تھا. بنیادی طور پر یہ مسئلہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا تھا. اچھا, مسلمانوں ہی کے حقوق کیوں؟ یعنی یہ جو چیز ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک مذہبی تاثر پیدا کرتی ہے نا. دیکھیے, اس کا بھی ایک پس منظر ہے. آپ کی کوئی بھی شناخت ایسی ہو سکتی ہے جس کو آپ خطرہ محسوس کریں. یعنی نسل کی بنیاد پر ایک شناخت بنتی ہے, جغرافیہ کی بنیاد پر ایک شناخت بنتی ہے. یہ ساری فطری شناختیں ہیں.
بالکل,
ان کی مذہب نفی نہیں کرتا, بلکہ مذہب قومیت کی بنیاد قبول کرتا ہے, رنگ میں بھی, نسل میں بھی, جغرافیہ میں بھی, سب چیزوں میں, زبان میں بھی قبول کرتا ہے اس کو. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں. نہیں, وہ یہ کہتا ہے انما المومنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. قومی حیثیت سے وہ ہندو, وہ پنجابی ہو سکتے ہیں, وہ پٹھان ہو سکتے ہیں, وہ مراکشی ہو سکتے ہیں, وہ عرب ہو سکتے ہیں, وہ ایرانی ہو سکتے ہیں. ان کی قومی شناختوں کی نفی نہیں کی جا رہی ہوتی.
صحیح.
اب کوئی بھی قومی شناخت, وہ رنگ, نسل, کسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے, کسی وقت وہ دوسری قومیت سے خطرہ محسوس کرتی ہے. پاکستان کے بعد کے حالات میں دیکھیے, یعنی بنگال میں رہنے والے لوگوں نے, مشرقی پاکستان جس کو ہم کہتے تھے, مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے اپنی زبان اور اپنی ثقافت کے بارے میں خطرہ محسوس کیا. تو ان کے اندر بنگالی قومیت اور بنگالی زبان کے لیے ایک عصبیت پیدا ہوئی. یہ فطرت کا تقاضا ہے. اسی نوعیت کی بعض اوقات صورتحال کسی مذہبی شناخت کے حوالے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو بر صغیر ہندو پاکستان میں مسلمان بحثیت مجموعی جب خطرہ محسوس کر رہے تھے تو اسلام زیر بحث آ گیا, کیونکہ اب ان کی جو شناخت زیر بحث ہے وہ نسلی قومی نہیں تھی, اصل مسئلہ مسلمانوں کا تھا. چنانچہ مسلمانوں کی حفاظت, مسلمانوں کی تہذیب کی حفاظت, مسلمانوں کی ثقافت کی حفاظت, مسلمانوں کی زبان کی حفاظت, اردو کا جیسے آپ نے ذکر کیا, ان تمام چیزوں کی حفاظت کے مسئلے نے ہماری لیڈرشپ کو حساس کرنا شروع کیا.
اور اس کی ایک ابتدا یہ ہو گئی کہ زبان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا.
ایک ابتدا یہاں سے ہو گئی. اسی طرح بعض اور اقدامات بھی ہوئے. پھر مہاتما گاندھی نے اپنی پوری سیاسی تحریک کو مذہبی تاثر دینا شروع کر دیا. یہ معلوم ہے, خود مہاتما کا لفظ
جی,
یہ بھی اپنا ایک مذہبی پس منظر رکھتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلا احتجاج اسی کے خلاف کیا.
تو مسٹر گاندھی سے مہاتما گاندھی میں تبدیل ہونا, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انیشیٹ کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جائے, یہ ہندوؤں کی طرف سے ہوا؟
یقیناً ایسا ہی ہوا ہے. قائد اعظم نے اس کے خلاف احتجاج کیا, وہ باہر نکل آئے وہاں سے. وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ وہ مہاتما گاندھی کی تعبیر اختیار کرے.
صحیح.
اور انہیں بڑا شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہاں ایک مذہبی نوعیت کا تاثر
نہ
پیدا ہو جائے گا. وہ حقیقت میں کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ہے, اس مسلمان قوم کو اپنی اس شناخت میں, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شناخت کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے, جب آپ نے پاکستان بنا دیا ہے تو یہ کبھی کبھی اب سندھی اور پنجابی کے مابین یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے.
بالکل,
بلوچی اور پٹھان کے درمیان یہی مسئلہ پیدا کرتی ہے. اس وقت اس نے مسلمان اور ہندو کے مابین یہ مسئلہ پیدا کر دیا. اور حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سے فارمولے اختیار کیے گئے. قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے, بحثیں ہوئیں, گفتگویں ہوئیں. بعض اوقات ایسا لگا جیسے مسئلہ حل ہونے کو ہے, جیسے کہ کیبنٹ مشن پلان, قائد اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کے مطابق ایک فارمولے کے اوپر وہ آمادہ ہو گئے کہ عمل پذیر کیا جا سکتا ہے. جواہر لال نہرو کے ایک بیان نے صورتحال بگاڑ دی. مولانا ابوال کلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں وہ پورا واقعہ بیان کر دیا ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان میں کانگریس کی صدارت چھوڑ چکے تھے. اس وقت صدارت جواہر لال نہرو کے پاس تھی. انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں ایک بیان دے دیا, اور اس بیان کے نتیجے میں قائد اعظم اور مسلم لیگ دونوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جیسے ایک خاندان میں پیش آتی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم اگرچہ ایک والدین کے بچے ہیں لیکن اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم الگ ہو جائیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو مذہبی عنصر ہے وہ حقیقت میں اس تقابل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. یعنی چونکہ اس وقت معاملہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں تھا تو اس میں مسلمان جب آپ کہیں گے تو ان کے مذہب کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی شروع ہو جائے گی. یہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی, قومی ریاست کا تصور, جمہوریت کا تصور, مسلمانوں کا یہاں پر ادھر مشرق میں اور ادھر مغرب میں ایک خطے میں کنسنٹریٹ کر جانا, زیادہ تعداد تھی نا یہاں بھی وہاں بھی, یہ سارے عوامل ہیں جنہوں نے مل کے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ ان کو یہاں اپنا ایک الگ ملک بنا لینا چاہیے. یہ ایک مرکب چیز ہے
جی,
اس کو آپ ایک مذہبی چیز نہیں قرار دے سکتے.
یہ جو سارے عوامل آپ نے بیان کیے ہیں یہ سارے تقریباً بیسک ہیومن رائٹس کے زمرے میں ہی آتے ہیں, اور ہر کوئی اپنے رائٹس کو کلیم کر سکتا ہے, وہ ہندو بھی کر سکتے ہیں, وہ مسلمان بھی کر سکتے تھے برے صغیر کی اگر ہم اگزامپل پٹ کریں. لیکن اس میں جو ایک شدید مذہبی رنگ ابھرا جو آج تک موجود ہے کہ دونوں قومیں اب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی, اچھے ہمسایوں کی طرح بھی رہنے کو تیار نہیں ہے, اس کا کوئی حل ہے؟
کیوں نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا بھی تجزیہ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے, یہ مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش تھا, اس مسئلے کا ہم نے یہ حل سوچا کہ چونکہ مسلمان قوم ادھر شمال مغربی ہندوستان میں ادھر مشرقی علاقے میں اکثریت رکھتی ہے تو کیوں نہ ان کو الگ راستے بنا دیا جائے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے فارمولے تھے جو زیر بحث رہے. کیبنٹ مشن پلان خود اس سے ذرا مختلف فارمولہ تھا.
خود علامہ اقبال کی سوچ بھی یہی تھی کہ اگر مسلم انڈیا ود ان انڈیا بن جائے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ایز لانگ ایز ہمارے رائٹس.
یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک پرابلم پیدا ہوا ہوا ہے, اس پرابلم کو ہم نے مذہبی رنگ بعد میں دیا اس لیے کہ ہم مسلمان عادی ہیں کہ ہم سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے استعمال کرتے ہیں, وہ پہلے بھی کرتے تھے اس وقت بھی کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ ہے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اصلاً یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا, اصلاً یہ مسلمان قوم کا مسئلہ تھا. اور مسلمان قوم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اسلام کو ماننے والی ہے. تو مذہب اصل میں ضمنی طور پر زیر بحث آ گیا, یعنی اس شناخت کے حوالے سے زیر بحث آ گیا. اگر فرض کر لیجئے کہ صورتحال یہ ہوتی کہ ہمارا تصادم پنجابی اور بنگالی کی بنیاد پر ہوتا تو کوئی اور چیز زیر بحث آ جائے.
بالکل.
یعنی تصادم کی بنیاد کیا بنی ہے, آپ کی کون سی شناخت ہے جس کو خطرہ لاحق ہوا ہے؟ اس وقت ہماری مذہبی شناخت بھی تھی. چنانچہ یہ چیز زیر بحث آئی, اس کو بیان بھی کیا گیا, ہماری لیڈرشپ نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور مسلمان ورسز ہندو صورتحال یہ پیدا ہو گئی. پاکستان بننے کے بعد مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, یعنی کوئی وجہ نہیں تھی اس کے بعد. چنانچہ آپ قائد اعظم کو دیکھیے, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مابین کینیڈا کے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس طرح کے تعلقات, ہماری سرحدیں کھلی ہونی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پاس جانا چاہیے. جس طریقے سے آپ یورپی یونین میں دیکھتے ہیں صورتحال ہے, وہ کم و بیش اسی طرح کا تصور رکھتے تھے. اس طرح کی دیواریں کھڑی کرنا یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا. یعنی سرحدیں تو بن جائیں گی, ملک الگ ہو جائیں گے, اس لیے کہ مسئلے کا غالباً سب سے زیادہ عملی حل یہی تھا. لیکن یہ چیز پیش نظر تھی نہیں جو بعد میں پیدا ہوئی. پھر اس میں ایک اور عنصر داخل ہو گیا, وہ یہ ہے کہ جو مذہبی عناصر تھے ان کی اپنی ایک تعبیر تھی, جیسے مولانا سید مولانا صاحب مودودی تھے, جیسے دیوبند کے علماء تھے, جس طرح اور بعض فرقوں کے اور گروہوں کے علماء تھے, ان کی اپنی ایک تعبیر تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان بن گیا ہے تو اب اس تعبیر کے مطابق یہاں ان کے تصورات کے لحاظ سے ایک ریاست قائم ہونی چاہیے. اور پھر جو بات قائد اعظم کہہ رہے تھے, جو علامہ اقبال کہہ رہے تھے, اس سے ذرا مختلف بات ہمارے سامنے آنے لگ گئی. اس کا رد عمل ہوا, اور وہ رد عمل یہ ہوا کہ ایک طرف اسلامی ریاست کے علمبردار, دوسری طرف سیکولر اسٹیٹ کے علمبردار, اور دونوں کو اب یہ چاہیے تھا کہ وہ اقبال کے ہاں بھی قائد اعظم کے ہاں بھی اپنی تائید ڈھونڈے. چنانچہ کچھ اسلامی ریاست کے حق میں, کچھ سیکولرزم کے حق میں مختلف قسم کے اقتباسات تقریروں سے تحریروں سے پیش کرنا شروع ہو گئے. درحال ہے کہ یہ بالکل ارریلیونٹ اور غیر متعلق بحث ہے. یعنی پاکستان کے جو قائدین تھے, قائد اعظم محمد علی جناح ہوں یا علامہ اقبال ہوں, وہ بالکل مختلف جگہ پر کھڑے تھے. ان کا مسئلہ مسلمان قوم تھی, مسلمان قوم کے مسائل تھے, مسلمان قوم کی معیشت تھی, معاشرت تھی, تہذیب تھی, ثقافت تھی, اور ان کا مذہبی شناخت تھی. یعنی ان کے ہاں یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں کئی جہتیں
بہت تھیں. ساری چیزیں,
میرا ایک پورا وجود ہے, میرے پورے وجود کے بہت سے مسئلے ہیں, وہ معاشی بھی ہیں, وہ سیاسی بھی ہیں, وہ معاشرتی بھی ہیں, وہ مذہبی بھی ہیں اگر میں مسلمان ہوں. ان کے ہاں یہ مسئلہ بحثیت مجموعی انسان کا مسئلہ تھا, یعنی وہ انسان جو ایک خاص شناخت رکھتا ہے, وہ اس کے لیڈر تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے حقوق کا تحفظ کریں.
لیکن گاندھی صاحب ہم نے تو بالکل ہی اس کا اور پیرایا کر دیا ہے نا. ہم نے قائد اعظم کے پینٹ اور کوٹ سے جو ان کا شیروانی اور پاجامے پر آنا ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا. پھر ہم نے اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری میں سے سارے چن کے وہ شعر نکال کے اپنی ٹیکسٹ بکس میں ڈال دیے ہیں جو کہ مذہب کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. تو ہمارے لیڈران اصل میں کیسے تھے؟ کیا سیکولر تھے؟ کیا قائد اعظم سیکولر تھے؟ کیا وہ ایک ہارڈ کور مسلمان تھے؟ علامہ اقبال کس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے تھے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں.
ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری ریاست چاہتے تھے. یہ بات سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ سیکولرزم بھی ایک نظریہ ہے اور اسلام بھی ایک نظریہ ہے.
بالکل.
جس وقت آپ کوئی نظریاتی ریاست قائم کریں گے تو نتیجے کے طور پر وہ استبدادی ریاست ہوگی. کہتے تھے کہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جس میں مسلمانوں کے جمہور فیصلے کریں. وہ جو فیصلے بھی کریں گے وہ ان کے نظام میں نمودار ہو جائیں گے. مسلمانوں کی ثقافت کیا ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے؟ اس علاقے میں رہنے والوں کے معاشی تصورات کیا ہیں؟ وہ جو کچھ ہیں ان کی ریاست میں اس کا ظہور ہونے چاہیے. جب آپ کہتے ہیں اسلامی ریاست, جب آپ کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ, تو یہ دونوں نظریات ہیں. اور نظریات کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ریاست کسی نظریے کی بنیاد پر آپ قائم کریں گے تو وہ استبدادی ریاست ہوگی, جمہوری نہیں ہو سکتی.
صحیح.
ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پہلے سے طے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان حدود کا پابند رہنا ہے. جمہوری ریاست کا تصور یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کیجئے, ان کو تعلیم دیجئے, ان کی تربیت کیجئے, وہ جیسے ہوں گے اس کے لحاظ سے ان کی ریاست وجود میں آ جائے گی. وہ جتنے بدلتے جائیں گے ان کی ریاست بدلتی چلی جائے گی. یہی فطری تصور
ایولوشن ہے.
تو اگر مسلمانوں کی ریاست ہم نے قائم کی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں مذہب زیر بحث آئے گا. لیکن کیسے زیر بحث آئے گا؟ مسلمانوں کے حالات کے لحاظ سے زیر بحث آئے گا. یعنی مسلمان اپنے لیڈروں کو چنیں گے تو وہ ان میں جس طرح اور صفات دیکھیں گے اس طرح یہ صفات بھی دیکھیں گے. اچھا, مسلمان اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے, جب وہ پارلیمنٹ بنائیں گے تو قانون سازی کریں گے. قانون سازی کرتے وقت وہ رواج کو دیکھیں گے, روایات کو دیکھیں گے, اپنے علاقائی پس منظر کو دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے نا سب چیزیں. کامن لا کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ کی روایات, آپ کے رواج.
بالکل.
اس میں مذہب بھی زیر بحث آ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی قانون دیا ہے, کوئی ضابطہ دیا ہے, اس پہ بھی بحث ہو جائے گی. جمہوری طریقے پر پارلیمنٹ بحث کر کے کسی تعبیر پہ متفق ہو جائے گی, وہ قانون بھی بن جائے گا.
صحیح.
اس وجہ سے جب قائد اعظم سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہاں شریعت ہوگی, تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا اس کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں. کیوں, کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں شریعت زیر بحث نہ آئے؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر کوئی لیبل نہ لگائیے. یہ لیبل لگانے کا کام ہم نے ان کے بعد کیا ہے.
صحیح.
یعنی آپ دیکھیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی. کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ مدینہ تھا؟ ایسا نہیں ہے نا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس طرح کی جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں وہ اصل میں گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنا ہے.
صحیح.
قوم کیا ہے؟ جتنی قوم مسلمان ہوگی اس کے لحاظ سے اس کی پارلیمنٹ اور حکومت میں اس کا ظہور ہو جائے گا.
بالکل.
وہ کم ہوگی تو کم ہو جائے گا, وہ زیادہ ہوگی تو زیادہ ہو جائے گا, وہ بہت مسلمان ہو جائے گی تو بہت زیادہ ہو جائے گا.
یعنی قوم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح ایوالو ہونا چاہے جمہوری طریقے سے.
کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی ریاست کے بارے میں بھی جب پہلے طے کر دیتے ہیں یا طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اصل میں ایک استبدادی نظام قائم کرتے ہیں. آپ جمہوری نظام کی نفی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے حق کو سلب کرتے ہیں. یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیے ہر جگہ یہی ہوا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں مذہبی پہلو سے ایک تعبیر دینے کی کوشش کی گئی. ترکی میں اس کے برخلاف ہوا. دونوں جگہ لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑ گئی.
بالکل.
یعنی وہاں بھی کیا ہوا؟ وہاں بھی یہی ہوا کہ آپ نے طے کر دیا کہ آپ کی ریاست کے اندر مثال کے طور پر لوگ اپنی مرضی سے اسکارف نہیں لے سکتے.
صحیح.
یہ کیا چیز ہے؟ آپ استبداد پیدا کر رہے ہیں. لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے. تو مذہب نے آپ کو کیا کہا تھا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو آزاد پیدا کیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کے اوپر کہا تھا نا اپنے ایک گورنر کو کہ جن بچوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا تم نے ان کو غلام کب سے بنا رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آزادی دیجئے, لوگوں کی تربیت کیجئے, ان کو جمہوری طریقے سے اپنی حکومتیں منتخب کرنے دیجئے, ان کو جمہوری طریقے سے اپنی پارلیمنٹ بنانے دیجئے. جب وہ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی تو یقین رکھیے جو ہماری قوم ہے اسی کا ظہور ہوگا اور اسی کا ہونا چاہیے. یعنی نہ آپ ایک ایسی قوم کو جو ایک مذہب کو مانتی ہے خام خواہ سیکولر بنانے کی کوشش کیجیے, اور نہ جتنے مسلمان ہیں ان سے زیادہ مسلمان بنانے کی کوشش کیجیے. یعنی آپ جب سیاست کی سطح پر, ریاست کی سطح پر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو آپ حدود سے تجاوز کرتے ہیں
اور ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں.
ڈی ٹریک بھی ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کو کشمکش میں مبتلا کر دیتے ہیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال چاہتے تھے کہ یہ ایک جمہوری ریاست ہو, مسلمان اپنے آدرش اور اپنے نصب العین خود متعین کریں، جمہوری طریقوں سے اپنے فیصلے کریں، اور ان کے فیصلوں میں ایک خاص طرح کا ایولوشن ہوگا اس کے نتیجے میں. یعنی ممکن ہے کہ آج ایک تعبیر کے بارے میں ہم مطمئن ہوں، کل نہ مطمئن رہے،
پانچ سال بعد کچھ اور سوچ سکتے ہیں.
اور اس میں کسی تھیوکریسی کا کوئی تصور نہیں تھا، اس میں یہ بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ یہاں کوئی علماء کی حکومت قائم ہونی ہے. مسلمانوں کی حکومت جمہوری طریقے سے کام کرے گی. مسلمان جتنے مسلمان ہوں گے ان کے لحاظ سے ان کی زندگی میں اس کا ظہور ہوگا. میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہو سکتا ہے کہ میں بہت اہتمام سے نماز پڑھتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے بہت اہتمام سے روزے رکھتا ہوں. ایک دوسرا مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کوتاہی کرتا ہو. ایک تیسرا مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقی معاملات میں بھی کمزور ہو. یہ ہوں گے نا مسلمان، تو آپ انفرادی حیثیت سے ان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہی صورتحال ریاست کی بھی ہوگی. یعنی ہم قومی حیثیت سے جتنے مسلمان ہوں گے اتنی ہماری ریاست بھی مسلمان ہونا شروع ہو جائے گا. فطری طریقہ یہ ہے. اس کو جب آپ غیر فطری سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے نتیجے میں پوری قوم کشمکش کا شکار ہوگی اور آپ اس بحث سے کبھی نجات نہیں پائیں.
ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. بریک کے بعد ہم اپنے آڈینس سے بھی کوئسچن لیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. 14 اگست کے حوالے سے غامدی کے ساتھ کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم لوگ اپنے آڈینس سے کوئسچنز لیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی آپ سوال کیجئے.
جی غامدی صاحب، میرا نام اجاز الحق ہے، میرا ایئر ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تعلق ہے. میرے آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال جو دو حصوں میں ابھرتا ہے. پہلا یہ کہ کیا قائد اعظم نے کبھی پاکستان کے لیے سیکولر کا لفظ استعمال کیا؟ اور دوسرا حصہ یہ کہ کیا مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے؟
قائد اعظم نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. جس معنی میں ہمارے علماء اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ لفظ بھی کبھی استعمال نہیں کیا. میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ قائد اعظم مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے اس مقدمے میں جو ریاست ان کے ذہن میں تھی وہ ایک جمہوری ریاست تھی. وہ ہندوستان میں بھی جمہوری ریاست ہی چاہتے تھے. یعنی جب وہ متحدہ ہندوستان میں جدوجہد کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے پیش نظر ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ تھی. وہ پاکستان میں بھی یہی چاہتے تھے. چنانچہ جب بھی ان سے بات کی جاتی تھی تو وہ اپنے تصورات بیان کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کچھ اصول ہیں، ہمارے پیغمبر نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں. جہاں دوسری باتیں بیان کرتے تھے، ان کو بھی بیان کرتے تھے. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے نظام میں ظہور پذیر ہو جائیں گی. کیسے ظہور پذیر ہوں گی؟ کیا پہلے سے کوئی چیز طے کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹھونس دی جائے گی؟ وہ اس کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک جمہوری ریاست قائم ہوگی، مسلمان اپنے تصورات کے مطابق وہاں اپنا نظم چلائیں گے، اپنی قانون سازی کرتے ہوئے بھی وہ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں گے. اس جگہ پر کھڑے تھے قائد اعظم، اور بالکل اسی مقام پر علامہ اقبال بھی تھے. یعنی مسلمان قوم کو ایک جمہوری طریقے سے اپنا نظم قائم کرنے کا حق مل جائے، یہ ان کے پیش نظر تھا. لہذا یہ تعبیرات انہوں نے کبھی اختیار نہیں کی. وہ اگر ایسا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ایک جمہوری ریاست قائم ہی نہیں کرنا چاہتے. پہلے سے آپ نے طے کر لیا کہ یہ ریاست ایسی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ حق چھین رہے ہیں. آپ ان کو یہ حق نہیں دے رہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے. جب آپ ریاست کا کوئی خاص نام رکھ دیتے ہیں، جب ریاست کا ایک خاص مذہب طے کر دیتے ہیں، خواہ وہ سیکولرزم ہو، وہ بھی ایک مذہب ہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اس کے بعد لوگوں کے پاس آزادی نہیں رہتی کہ وہ کیا کام کر سکے. میں نے اس کی مثال دی ابھی آپ کو کہ ترکی نے اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، اعلان کر دیا. اس کے بعد دیکھیے لوگوں کو کتنی لمبی جدوجہد کرنی پڑی ہے معمولی معمولی باتوں کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک خاتون اسکارف لینا چاہتی ہے، اس کا مذہبی تصور ہے. ایک سکھ ہے مثال کے طور پر، وہ خاص طرح کی پگڑی باندھنا چاہتا ہے. کوئی آدمی داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اس کا ریاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ ریاست میں کیوں زیر بحث آئی؟ تو جب آپ نے سیکولر اسٹیٹ بنائی تو ان چیزوں پر پابندی لگا دی. جب آپ اسلامک اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریاست طے کر کے بیٹھ گئی ہے کہ اس کو اس طرح کی ریاست ہونا ہے. ان چیزوں سے بالکل الگ ہو کر جو اسلام کا اپنا دیا ہوا بھی تصور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک ریاست قائم کیجئے جس کے اندر جمہوری طریقے سے فیصلے ہوں، جمہوری طریقے سے سب معاملات چلیں. قائد اعظم اور اقبال اس مقام پر کھڑے تھے. اس وجہ سے میں تو بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہوں کہ نہ انہوں نے کبھی اسلامی ریاست کی وہ تعبیر اختیار کی جو ہمارا مذہبی طبقہ سمجھتا ہے، اور نہ سیکولر اسٹیٹ کی وہ تعبیر کبھی اختیار کی. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، اور مسلمانوں کے حقوق کے ذیل میں یہ چیز بیان کی کہ مسلمانوں کا ایک مذہب بھی ہے اور وہ اپنے مذہب کے تصورات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں. ان کی ایک ریاست ہوگی تو وہ جمہوری طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے. میں جب ایک مذہب کو اختیار کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ میرے لیے کرتے ہیں، میں اپنے لیے کرتا ہوں. یعنی انفرادی طور پر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اچھا مجھے نماز پڑھنی ہے، اچھا مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے فلاں فلاں اخلاقی حدود کا پابند رہنا ہے، میں مذہب قبول کرتا ہوں تو یہ فیصلہ خود کرتا ہوں. یہی فیصلہ مسلمان اپنی ریاست میں اجتماعی سطح پر بھی کریں گے، انہیں کیا پابندیاں لگانی ہیں، کیا نہیں لگانی ہیں، اور وہ جتنے مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے اسلام بھی ظہور پذیر ہو جائے گا. قائد اعظم اور اقبال یہ تصور رکھتے تھے، وہ ان معاملات کے اندر کبھی پڑے ہی نہیں ہیں جو اب ہم ان کی تقریروں سے اور ان کی گفتگو سے کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں وہ ایک نہایت مثبت جگہ پر کھڑے تھے، اس لیے کہ وہ ان کا مذہب تھا. وہ اسلام کی تاریخ کا ذکر کرتے تھے، اس کے حوالے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی اپنی شناخت بھی یہی تھی. اور وہ اس شناخت کو اس ملک میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، نہ کہ اسٹیٹ کی سطح پر کوئی پابندی عائد کرنا چاہتے تھے. میرے نزدیک اگر کبھی قائد اعظم کو اس کا موقع ملتا کہ وہ پاکستان کا دستور بناتے تو وہ ایک ڈیموکریٹک دستور ہوتا، سچا جمہوری دستور جس کے اندر کوئی قدغن کوئی پابندی نہ ہوتی. پارلیمنٹ کو یہ حق ہوتا کہ وہ لوگوں کی رائے کے مطابق جس چیز کو پسند کرے، جس چیز کو اکثریت کی تائید حاصل ہو، اس کے مطابق قانون سازی کر لے. آج ایک قانون آپ نے بنایا، کل اس کی غلطی واضح ہو گئی، آپ اس کو تبدیل کر لیں. اس میں اگر کوئی آپ کا رواج کام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اس رواج کی خرابی واضح ہو گئی تبدیل کر لیں. اور کل آپ کی کوئی مذہبی تعبیر اس میں کام کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر اس مذہبی تعبیر کی غلطی واضح ہو گئی تو آپ اس میں تبدیلی کر لیں گے. یہ چیزیں تھیں ان کے پیش نظر. اگر یہاں سے آپ معاملے کو دیکھیں تو سیدھا معاملہ ہے کہ مسلمان قوم جو کچھ ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کرے، نہ کہ پہلے سے کوئی چیز طے کر کے اس کے گلے میں لٹکا دیے.
اگر ایسا ہی ہونا ہے گاندھی صاحب کہ پہلے سے چیزیں طے ہیں اور آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان جب یونائٹیڈ انڈیا تھا تو ادھر سپریس تھے، ریلیجیس سپریشن کے اگر وہ کسی بھی حد تک وکٹم بن رہے تھے، تو آج ادھر سپریسڈ ہیں، پھر تو فرق ہی کوئی نہیں رہ جاتا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق انصاف اور تعلیم و تربیت سے ہے. آپ کا عدل کا کیا تصور ہے؟ اگر آپ کا انصاف کا تصور یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے تو انصاف ہے، دوسروں کے لیے انصاف نہیں. ریاست بنیادی طور پر کس چیز پر قائم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مسلمانوں کی ریاست کی بشارت دی ہے تو آپ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کیا کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ دیکھو اب تمہیں اقتدار مل رہا ہے تو خدا تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم عدل کے ساتھ حکومت کرو، ان تحکموا بالعدل. اور دوسری بات کیا کہی؟ وتودوا الامانات الی اہلھا، عدل کے مطابق حکومت کرو اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرو.
صحیح.
تو یہ دو چیزیں جب آپ سوسائٹی کے اندر اختیار کر لیتے ہیں، یہ بنیادی اقدار ہے، اس کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، قائم نہیں رہ سکتی، اس کے بعد یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں.
تو گاندھی صاحب، قائد اعظم نے جو علامہ اسد کو، جو کہ یہودی تھے اور کنورٹ ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کو یہ کام کیوں سونپا کہ وہ جو ملکی قوانین ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالے؟ روایتی علماء کی تو ایک بھیڑ تھی انڈیا میں، ان کو کیوں نہیں یہ کام سونپا؟
میرے علم کی حد تک تو خود یہ روایت بھی بڑی حد تک قابل جرا ہے، یعنی یہ اتنی اسٹیبلش نہیں ہے. جو کام ان کو سونپا گیا تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ بات آپ تسلیم کر لیجئے تو اس کی ہماری ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ کو بجلی کا بحران درپیش ہے تو آپ ماہرین سے کہیں گے نا کہ وہ اس کے معاملے میں تجاویز پیش کریں، اپنی آرا دیں، بتائیں. ہر ریاست یہ چاہتی ہے کہ جو مسئلے بھی اس کے یہاں زیر بحث آنے ہیں ان کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کریں. مسلمانوں کو مذہبی مسئلہ کیا درپیش ہے اس کو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے. وہ مذہبی مسئلہ اصل میں مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کا ہے. یعنی ایک ہے آپ کا دین، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے پیغمبر نے دیا، وہ دین تو ایک ابدی حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی ارتقا نہیں ہوتا نا فکر
جی،
میں
بالکل.
انہوں نے ایک چیز آپ کو دے دی کہ یہ دین ہے، یہ اس کے بنیادی اصول ہیں، یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اس کا قانون ہے، یہ دے کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد انسانوں نے اس کو سمجھنے کا عمل کیا. جب انسان سمجھنے کا عمل کرتا ہے تو اس میں غلطی بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے. اس سے آپ کے ہاں ایک مذہبی تعبیر یا ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا. آپ کے علم میں نا کہ علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں
جی،
اس کا عنوان کیا ہے؟
بالکل،
ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام.
جی.
یعنی مسئلہ جس کو وہ محسوس کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے مذہبی تعبیر کی، اس کو ریکنسٹرکٹ
کرنے کی ضرورت ہے.
کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ کام جن لوگوں نے کیا وہ انسان تھے. انہوں نے اپنے تمدنی حالات کے مطابق کیا، اپنی ضروریات کے لحاظ سے کیا، جو ان کا ذہنی پس منظر تھا اس کے لحاظ سے کیا. اس میں کہیں غلطیاں ہوئیں، کہیں صحت ہوئی. ہمارا ایک بہت اعلیٰ ورثہ ہے علمی، لیکن علمی ورثہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ جو سائنسی فکر ہے اس کی ابتدا ارسطوٹل نے کی،
ارسطو
نے کی.
جی.
کیا آج کے زمانے میں آپ ارسطو کے زمانے کی سائنس کو پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں؟
بالکل نہیں, لیکن یہ آپ کا اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ میں اس کو بغیر انٹرپشن کے بریک کے بعد ڈسکس کرنا چاہوں گی. ناظرین, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جس کے لیے اقبال زیادہ مشہور ہونے چاہیے تھے, اس پہ گاندھی صاحب کی رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج 14 اگست کے اس خصوصی پروگرام میں گامدی صاحب سے ہم نظریہ پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں, قائد اور اقبال کے نظریے کو ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے جس کی آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت پیش آتی ہے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے اور ٹائمز کی وجہ سے. تو اقبال کی جو تشکیل نو تھی اس کے اوپر تو کسی کا فوکس نہیں ہوتا, ہر جگہ صرف شاعری ہی کوٹ ہو رہی ہوتی.
اس ملک ہم نے چھپا کے رکھا ہوا, دیکھیے اس پر ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ ہونا چاہیے تھا. اگر قائد اعظم بھی یہ کرتے, ظاہر ان کو تو موقع بہت کم ملا, بعد کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ چیز کیا تھی جس کی ابتدا کی گئی تھی. یعنی علامہ اقبال کوئی نیا مذہب نہیں بنا رہے تھے, بلکہ وہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک نظر ڈال کے ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے ہمارے جورس نے, ہمارے فقہا نے کیا آرا قائم کی ہے, مسلمانوں کے لیے کیا بنیادیں فراہم کی ہیں, جو ان کا مذہب ہے اس مذہب کے لیے ان کے ذہنی اور فکری پس منظر کو انہوں نے کیسے تشکیل دیا. یہ چیزیں زیر بحث لائیں, ان پر کھلی گفتگو کریں. اس میں انہوں نے اپنی بھی کچھ آرا بیان کی, ان کی بہت سی آرا سے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اپنی ذات میں وہ ایک بڑا اعلیٰ کام تھا. وہ کام ہم نے بعد میں نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ہاں مذہب کی بات کرنے کے لیے کون لوگ آگے بڑھے. وہ لوگ آگے بڑھے جن کا اصول یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن کفر ہے. بالکل, یہ ہو ہی نہیں سکتی,
بالکل
ممکن ہی نہیں ہے. ان کے ہاں تو اگر ایک امام کی آپ نے تقلید اختیار کر لی ہے تو آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ وہ پورے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے, تو یہ بات لوگوں کو آسانی سے ہضم ہونے کی نہیں تھی. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اس وقت بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آگے بڑھے اجتماعی سطح پر بھی, اور یہ ظاہر ہے کہ بڑی اچھی خواہش ہے, یعنی اس کو کوئی مذہبی رنگ دے کے ریاست کا مسئلہ بنانے کی بجائے آپ قوم کی تعمیر کریں گے, ادارے بنائیں گے.
یہ کون کرے گا اس وقت ریکنسٹرکشن اگر ہم کرنا چاہیں؟ کون, اکیڈیمیا کرے گی, علماء کریں گے, کیا یہ ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہوں گے؟
دونوں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے لیے کسی کو ایک میز پر اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سائنسی فکر میں کیا سائنسدان سارے ایک میز پر بیٹھ جاتے ہیں؟
نہیں,
وہ اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے, وہ لوگوں کے سامنے آئے گا, اس کا آرگومنٹ سامنے آئے گا, اور پھر لوگ اس کے مطابق اپنے افکار میں تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. آپ صرف ایک ڈیموکریٹک کلچر کو نشو نما پانے دیں, اس کے بعد یہ کام آپ سے آپ ہوگا. اچھا, ریاست بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے, جس طرح ریاست تعلیمی ادارے قائم کرتی ہے. تو اگر فرض کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ایک اسلامی ریکنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ قائم ہو, یا اس کے لیے انہوں نے محمد اسد کا انتخاب کیا تھا, یا کسی بات کے آدمی نے کیا, یا پنجاب حکومت نے کیا, اس میں مختلف آرا ہیں, مختلف نقطۂ نظر ہیں, تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. آپ یہ کام ہونے دیجئے.
ٹھیک,
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرا سامنے آئیں گی, نئے نقطۂ نظر سامنے آئیں گے, نئی نئی رپورٹس لوگ مرتب کریں گے, وہ چیزوں کا جائزہ لیں گے, پھر وہ لوگوں کے مابین پھیل جائیں گی, ان کے ہاں ایک نیا فکر پیدا ہوگا, سوچنے کا نیا انداز پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ کی سیاست پر بھی اس کے اثرات ہوں گے, آپ کے تمدن پر بھی ہوں گے, اس کی تہذیب پر بھی ہوں گے, آپ کی سوچ پر بھی ہوں گے.
بالکل,
تو یہ ایک پورا عمل ہے جو جاری ہے. ایسا نہیں کہ یہ کام انفرادی سطح پر رک گیا ہے, یہ پاکستان کے بعد بھی اہل علم کرتے رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے جو روایتی علماء ہیں وہ تو اس کام کو سرے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن روایتی علماء کے ساتھ جلیل القدر اہل علم بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں,
جی,
اور وہ اس کام کو سارے خطرات مول لے کر انجام دیتے ہیں. میں نے بھی اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگائے رکھی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ برف ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی انسان پتھر نہیں ہے, وہ تبدیل ہوتے ہیں, ان پر اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی چیزیں جن کو پہلے بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے, لوگ ان کی جگہ بعض دوسری چیزوں کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں. اس وقت جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں, دیکھیے ایک ہے ارسطو کی عظمت, اس کا میں بھی قائل ہوں, آپ بھی قائل ہوں گی, اور ایک چیز یہ ہے کہ نہیں, ہم سائنس وہی جاری رکھیں گے جو ارسطو نے ترتیب دے دی, یہ دوسری بات محض حماقت ہوگی, کیونکہ اس کے بعد دنیا بہت آگے چلی گئی. تو یہی معاملہ جو ہے وہ تمام علوم میں ہوتا ہے. آپ کے اپنے زمانے کی ایک فکر تھی, وہ چل رہی تھی, آپ کے بہت بڑے بڑے جورس تھے, انہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے, وہ اس لحاظ سے بڑی عظمت رکھتے ہیں کہ اپنے دور میں انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. لیکن اگر آپ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہوا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ ان کو پیغمبری
آگے نہیں بڑھ سکیں,
آگے نہیں بڑھ سکیں.
بالکل,
آپ کو آگے بڑھنا ہے اور ریکنسٹرکشن کے عمل کو جاری رکھنا ہے, تاکہ آپ کی پوری سوسائٹی کی نئی تعبیر سامنے آئے.
بالکل صحیح. جی آپ کوشچن کیجیے.
جی میرا نام محمد وسیم خان ہے, میرا بینکنگ شعبے سے تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے میں قائم پاکستان کے بعد نظریہ پاکستان ختم ہو گیا کیونکہ ملک بن گیا, تو کیا بنگلہ دیش کا بننا جو ہے اس کی نفی نہیں کرتا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کو آپ نظریہ پاکستان کہتے ہیں وہ چیز کیا ہے. یہ سادہ سی بات تھی جس طرح کہ میں عرض کر چکا کہ مسلمانوں کو ایک چیلنج درپیش ہوا ہندوؤں سے, اس کے مقابل میں انہوں نے کہا کہ ہماری ایک الگ ریاست ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ اگر رہنے کی صورت نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے. اسی اصول کے اوپر بنگلہ دیش بھی ایک الگ ریاست ہے, اسی اصول پر ہے. کیا ایسے ہوا کہ ہندوستان نے جب بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا تھا نا, اس کی فوجیں وہاں اتر گئیں, پاکستان کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا. دور حاضر میں ہوا کیا ہے؟ دور حاضر میں یہ ہوا ہے کہ آپ کے ہاں قومی ریاست ایک حقیقت بن چکی ہے, یعنی اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق, لیکن قومی ریاست کو اس وقت عالمی سطح پر مان لیا گیا ہے اور اسے کچھ حقوق مان لیے گئے. جس طرح انسان کے بنیادی حقوق مان کے آپ نے اقوام متحدہ کا چارٹر بنا دیا ہے, بالکل اسی طرح سے قومی ریاست کو بھی مان لیا گیا ہے اور جمہوریت کو بھی ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے. تو ہندوستان یا بھارت کہیے, باوجود اس کے کہ وہ وہاں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اس کو اپنا حصہ نہیں بنا سکا, اس لیے کہ وہاں ایک پوری کی پوری قوم بستی ہے جو اپنی شناخت پر اصرار کر رہی ہے.
بالکل
وہ ضم ہونے کے لیے تیار
نہیں ہے.
تو اس وجہ سے یہ بیکار بحثیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں میں ان کو ارریلیونٹ سمجھتا ہوں. میرے نزدیک دیکھیے اس وقت کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان بستے ہیں, وہ اپنی الگ ریاست کو نہیں بناتے, اس لیے نہیں بناتے کہ وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہیں, اس لیے نہیں بناتے کہ وہ ایک مخصوص قومی شناخت کے ساتھ اپنا اظہار اس طرح نہیں کر سکتے. پھیلے ہوئے ہیں نا مختلف جگہوں کے اوپر, اگر وہ کسی علاقے میں کنسنٹریٹ کر جائیں گے تو حقوق اور فرائض کے مسئلے پیدا ہوں گے, وہاں بھی یہ چیز ہو جائے گی. یہ کشمیر میں کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی
کنسنٹریشن.
تو بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے کو مذہب کی نگاہ سے دیکھیں, ہمیں اس کو انسان کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یعنی انسان جب اپنی کسی خاص شناخت کے ساتھ کسی خاص جغرافیے میں اس کا اظہار دیکھتے ہیں اور اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اپنی قومی شناخت پہ اصرار کرتے ہیں. وہ قومی شناخت میں اصرار کریں گے بنگلہ دیش بن جائے گا,
وہ
قومی شناخت پہ اصرار کریں گے پاکستان بن جائے گا,
جی.
وہ قومی شناخت پہ اصرار کریں گے کل کو کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ ہے اصل اصول.
یہ تو حقوق کی بات ہے. بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, 14 اگست کے حوالے سے یہ خصوصی گفتگو تھی جو ہم نے گاندھی صاحب کے ساتھ کی, لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اگر آپ پاکستان کے حوالے سے, نظریہ پاکستان کے حوالے سے کچھ مزید سوالات ہیں جو ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے gks@sama.tv. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے اتنا زیادہ ہم اس پروگرام کو افیکٹو بنا سکیں گے. بہت شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.